خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.
اتار ہمارا ہے، اتار ہمارا ہے، پیارا ہے عطار، ہمیں اپنے دل جان سے پیارا ہے عطار، ہمیں اپنے دل جان سے پیارا ہے عطار، ہمیں اپنے دل جان سے پیارا ہے. عشاق کا نعرہ ہے، عشاق کا نعرہ ہے، عشاق کا نعرہ ہے، عطار ہمارا ہے، دل جان سے پیارا ہے، دل جان سے پیارا ہے، دل جان سے پیارا ہے،
عطار ہمارا ہے، عطار ہمارا ہے، عطار ہمارا ہے، عطار ہمارا ہے.
حق والوں کی ہے حامی یہ دعوت اسلامی.
مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو کبھی شروع میں مختلف فضی گلدستے بھی دکھاتے ہیں، جانشین امیر السنت کے محرم الحرام کے تعلق سے ایک مدنی گلدستہ آپ کو پیش کر رہا ہے.
نحمد و نصلی و نسلم علی رسول کریم. یہ عاشقان صحابہ و اہل بیت، یوم عاشورہ کی آمد آمد ہے، تو آئیے اس حوالے سے کچھ عرض کروں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر سال میں ایک دن کا روزہ فرض کیا اور وہ یوم عاشورہ کا روزہ ہے، اور اس سے مراد ماہ محرم الحرام کا دسواں دن ہے. لہذا تم بھی اس دن کا روزہ رکھو اور اپنے گھر والوں پر کھلا خرچ کرو. شعب الایمان میں ہے کہ جو اس دن اپنے اہل و عیال پر مال میں فراخی و کشادگی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر تمام سال رزق وافر فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 14. فرمان سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود پاک پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دلی میں نیت کر لیجیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, اب معتکف ہو گئے. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہے, تو اس کو حاصل کرنا چاہیے جب کبھی مسجد میں آنے کی سعادت ملے. یہ بھی یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم, دم کیا ہوا پانی پینا, نیاز کھانا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی اور کھانا پینا سامنے آ گیا تو اب نہیں کھا سکتے, اور کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت بھی نہیں کی جا سکتی. البتہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر لیجئے اللہ کی رضا کے لیے. اور اب کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, آپ بھلے کھائیں پیئیں سوئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1440 ہجری کے محرم الحرام کی شب عاشورا یعنی 10ویں رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے خصوصی شرکت پاک تحاوی کابینہ راجن پور پنجاب اور پاک فریدی کابینہ چیچا وطونی ضلع ساہیوال پنجاب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا تعلق ملیر کراچی سے ہے. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے, عاشورہ کے دن بے شمار مسلمان صدقہ و خیرات کرتے ہیں, کیا اس دن صدقہ کرنے کی کوئی فضیلت ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو عاشورہ کے دن صدقہ کرتا ہے, خیرات کرتا ہے, تو وہ ایسا ہے گویا اس نے سارا سال صدقہ اور خیرات کی. تو کچھ نہ کچھ ضرور خیرات کرنی چاہیے. ویسے بھی خیرات کرنا یہ ثواب کا کام ہے, اس میں بہت ثواب ہے, کیونکہ صدقہ خیرات یہ نفس پر بہت دشوار ہے. پیسے نکالنا ظاہر نفس کو بہت گراں گزرتا ہے, بوجھ پڑتا ہے, تو اس میں صدقہ خیرات میں ثواب بہت زیادہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, کیا کوئی ایسا دن بھی ہے کہ جس میں جانور روزہ رکھتے ہوں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرماتے ہیں.
جی ہاں, عاشورے کے دن جانور بھی جانور روزہ رکھتے ہیں, انسان بھی رکھتے ہیں جو مسلمان ہیں. ان کی تعداد ہے, جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ زیادہ ہے کہ الحمدللہ کثیر تعداد میں عیسائی بھائی اور عیسائی بہنیں میں امید کرتا ہوں کہ روزہ رکھتے ہیں. حافظ الحدیث علامہ ابن رجب حنبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی فرماتے ہیں, عاشورے کے دن جنگلی جانور اور اشراط الارض یعنی کیڑے مکوڑے, سانپ, بچھو وغیرہ یہ بھی روزہ رکھتے ہیں. یہ بہت مشہور علماء میں مشہور ہیں بزرگ, علامہ ابن رجب حنبلی, بہت پرانے بزرگ ہیں, صدیوں پرانے بزرگ ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا فتح بن شخرف رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, میں روزانہ روٹیاں چورا چورا کر کے چونٹیوں کو ڈالا کرتا تھا, لیکن جس دن عاشورہ ہوتا اس دن چونٹیاں روٹیاں نہیں کھاتی تھی. اس قسم کے ایک واقعے کا ذکر جب حضرت ابو الحسن قزوینی علیہ رحمت اللہ الغنی سے کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن چونٹیاں بھی روزہ رکھتی ہیں. لطائف المعارف میں ایک حکایت نقل کی گئی ہے, ایک شخص عاشورہ کے دن کسی بستی میں گیا, وہاں دیکھا کہ لوگ جانور ذبح کر رہے ہیں, اس نے اس کی وجہ پوچھی تو لوگوں نے کہا آج جنگلی جانوروں کا روزہ ہے، اگر تم ان کی افطاری کا منظر دیکھنا چاہو تو ہمارے ساتھ چلو. چنانچہ وہ اسے ایک باغ کے پاس لے گئے. لوگوں نے ذبح کیے ہوئے جانور اس باغ میں رکھ دیے. عصر کے بعد چاروں طرف سے جنگلی جانور درندے جو گوشت کھاتے ہیں آ کر اس باغ کے ارد گرد جمع ہو گئے. ان سب کے منہ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے، گویا وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے. حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی بھی جنگلی جانور نے، کسی بھی درندے نے جو پھاڑ کھانے والے جانور ہوتے ہیں گوشت کھاتے ہیں، انہوں نے کسی ذبح کیے ہوئے جانور کو چکھا تک نہیں. لیکن جیسے ہی سورج ڈوبا جنگلی جانور تیزی سے ان پر جھپٹے اور سب صاف کر گئے، جو بھی ذبح شدہ جانور تھے اس کو یہ کھا گئے. اب ایسے واقعات میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے. اس میں اس طرح کی باتیں دیکھنے کے لیے بعض اوقات ولایت کی نظر چاہیے. اب آپ بولو گے میں نے تو چونٹیوں کو ڈالا تو چونٹیاں کھا گئی، تو یہ ہر ایک اگر یہ اس طرح کی چیزیں دیکھے گا نا پھر تو وہ عجیب سا ایک نظام بن جائے گا. جیسے شب قدر کی بہت ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں اور ہیں بھی وہ نشانیاں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی کہ ان کو دیکھنے کے لیے بھی ولایت کی نظر چاہیے. جو رات کو عبادت کرتے ہیں شب قدر میں جبریل امین ان سے مصافحہ کرتے ہیں تو حدیثوں میں، لیکن یہ کہ ہر ایک کو اس کا احساس نہیں ہوتا. اللہ جس کو چاہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک دم جب یعنی کہ اس سے مصافحہ فرمائیں گے تو ایک رقت طاری ہو جائے گی اور روئیں جیسے کھڑے ہو جائیں گے اور آنسو جاری ہو جائیں گے. یہ شب قدر لیلۃ القدر کی جبریل امین کے مصافحے کی کچھ اس طرح کی کیفیت ہے. جو ہر ایک کے ساتھ یہ ظاہر ہے کہ پیش نہیں آتی، پتہ نہیں چلتا اس کو. تو اس لیے میں نے کہا یہ بزرگوں نے لکھا ہے اور پرانے بزرگوں نے لکھا ہے تو اسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں. ورنہ وسوسے کی دنیا بہت وسیع ہے اور وہ شیطان اللہ کے بارے میں بھی وسوسے ڈالتا ہے، رسول کے بارے میں بھی وسوسے ڈالتا ہے، سب کے بارے میں ڈالتا ہے. اس کا تو کام ہی انسان کو گمراہ کرنا ہے. تو اس لیے میں نے یہ وضاحت کر دی کہ اس طرح بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جنگلی جانور بھی اور یہ کیڑے مکوڑے بھی عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں. اب ان کے روزے کی جو بھی کیفیت ہو، ہمارے روزے کی اپنی کیفیات ہیں، اپنی شرائط ہیں. اب ان کے روزے کا جو بھی انداز ہو جانوروں کے، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی
محمد صلی اللہ علیہ.
بھائی چارہ کیا ہوتا ہے؟
اخوت یعنی بھائی چارہ، آپس میں محبت، آپس میں ہمدردی، آپس میں غم گساری، ایک دوسرے کا غم بٹانا، کسی کی مشکل میں کام آنا، اس کی امداد کرنا، یہ سب بھائی چارے میں آ جائے گا. اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ آپس میں بھائی چارہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. SMS کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. ایک سوال ہے کہ میں نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی، مگر مجھے بار بار ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں میرا رب عز و جل اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں.
واقعی یہ تو ہے کہ بندہ اپنے دل میں خوف تو رکھے لیکن مایوس بھی نہ ہو. جیسے بعض تو یعنی یہ ڈن کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، یہ نہ کہا جائے، بلکہ یہ ڈرے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. خوف و امید دونوں کے درمیان میں رہے، اللہ سے ڈرتا بھی رہے اور اللہ تعالی کی رحمت سے پر امید بھی رہے، مایوس نہ ہو، اچھا گمان رکھے اللہ تعالی سے کہ اپنے کرم سے یہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، مجھ پر رحمت فرمائے گا. تو وہ حدیث پاک ہے، انا عند ظن عبدی بی، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ قول، یعنی کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ زبان محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ فرما رہا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، یعنی میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. تو جو جیسے جو اچھا گمان رکھے گا، رحمت کا گمان رکھے گا، مغفرت کا گمان رکھے گا، تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. اور جو یہ طے کر لے گا کہ میں تو ہوں ہی پاپی گناہگار، مجھے تو اللہ ڈالے گا ہی دوزخ میں، اس کے لیے یہ بڑا خطرناک ہے معاملہ. بعض یہ دیکھے میں نے، مطلب اس طرح کی بکواسیں کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے، ایسا نہیں. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت ہی بڑی ہے، وہ سرا ہی نہیں ہے اس کا، ہمارے پاس کوئی پیمانہ بھی نہیں ہے، نہ کسی کے پاس ہے کہ اس کی رحمت کی کوئی سائز معلوم کر سکے. تو وہ نہ سائز ہے نہ کوئی، بس اس کی رحمت جو ہے نا یہ وہ لا متنائی، نہ کوئی سرا ہی نہیں ہے اس کا، اتنی ہے اتنی ہے اتنی ہے اتنی ہے، یہ سارے پیمانے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے. وہ حدیث پاک میں سبقت رحمتی غضبی، کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہ گاروں کا، اور مضبوط ہو گیا یا رب. اور قرآن کریم میں بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کرامت حضرت علامہ جامی قدس سرہ السامی، شواہد النبوہ، پیج نمبر 228 پر فرماتے ہیں، حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار یعنی گال سے انوار یعنی روشنیاں نکلتی، اور قرب و جوار ضیا بار یعنی اطراف جو ہے آس پاس یہ سب روشن ہو جاتا، ہر طرف روشنی پھیل جاتی. یعنی اتنا آپ کا مبارک یہ پیشانی اور مقدس رخسار نے گال مبارک ایسے نورانی تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر کوئی شخص بیمار ہو تو کیا اور وہ کسی بزرگ سے اپنے لیے اس طرح دعا کروا سکتا ہے کہ اللہ پاک مجھے خدمت دین کے لیے صحت و عافیت عطا کرے؟ بنت عباس، مرکز الاولیاء.
بالکل، اسی لیے صحت و عافیت مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں صحت دے تاکہ ہم تیری بہتر طریقے پر عبادت کر سکیں، تیرے دین کی خدمت کر سکیں. تو بہت اچھا انداز ہے دعا مانگنے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ جو ہم گھاک کو ریڈیئیٹر بیچتے ہیں، جیسے کہ گھاک کو ہم نے ریڈیئیٹر دیا گاڑی کے لیے کہ یہ جاپانی ریڈیئیٹر ہے، باہر سے مال آتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے گھاک کو ریڈیئیٹر دے دیا، گھاک کے پاس گھاک نے ریڈیئیٹر لگایا، کچھ دنوں کے بعد وہ آ گیا واپسی لے کے کہ وہ یہ گاڑی گرم کر رہی ہے. اگر اس گاڑی میں کوئی اور مسئلہ ہو، ریڈیئیٹر کا ہمارا فالٹ نہیں ہو، اور ہم اگر اس سے ریڈیئیٹر واپسی نہ کریں تو ہمارے اس میں کیا کرنا چاہیے ہمارے کو؟ کہ ریڈیئیٹر ہم اس سے واپسی کی ہم نے اس کو بولا اس کا گاڑی میں مسئلہ کچھ ہو رہے، ریڈیئیٹر کا فالٹ نہیں ہے، وہ زبردستی ہم کو واپسی کرتا ہے کہ ہم اس سے واپسی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ باہر سے مال آتا ہے، اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے. اسکریپ والا مال ہوتا ہے، اس میں پارٹس بھی ہوتا ہے جو صحیح ہوتا ہے، اسکریپ میں پارٹس بھی ہوتا ہے جو صحیح ہوتا ہے، جو ہم بیچتے ہیں. ریکنڈیشن گاڑیاں ہیں، باہر سے ثابت بھی آتی ہیں، وہاں سے لوگ کھول کے بھی لاتے ہیں، تو ہمارے کو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے کہ ریٹر گھاگ لے آیا اب ہم واپسی نہیں لے رہے ہیں تو اس میں ہمارے کیا حکم ہے؟
آپ نے اس میں اگر کوئی خامی ہے وہ چھپائی نہیں ہے اور جو کچھ ہے وہ ایز اٹ از بتا دیا ہے اور گاہک بھی اس چیز کو سمجھ گیا ہے اور اب یہ سودا ہوا ہے، دھوکہ اس میں نہیں، جھوٹ نہیں، سودا ہو گیا. اب وہ گاہک آپ کی دکان کے باہر نکلا، جیسے گاڑی میں ڈالا نہیں ڈالا، اب اس میں جو بھی خامی پیدا ہو گئی تو وہ گاہک کے نصیب. اسی طرح گاڑی کا آپ نے بتایا کہ وہ گاڑی گرم ہو جاتی ہے، فلاں ہو جاتا ہے، تو اب اس میں آپ کا قصور نہیں ہے. اگر واپسی آتا ہے تو وہ آپ کو لینا یہ ضروری نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوشل محمد رضوان اطفری ہند کے شہر بمبئی سے عرض کر رہے ہیں. امیر اہل سنت کے بارے میں سوال ہے کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں اور کیا سید ہر اہل بیت سید ہے؟ اس کی ذرا وضاحت فرما دی. جزاک اللہ خیر.
اہل بیت کے لفظی معنی گھر کے آدمی، اور یہاں ہمارے یہاں جو اہل بیت کہا جاتا ہے تو وہ اس سے مراد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے افراد. تو ان معنوں کر یہ سادات کرام کو بھی اہل بیت کہتے ہیں، آل رسول بھی بولتے ہیں، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. لیکن عام طور پہ جو اہل بیت کا جو کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں یہ ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی آل، آپ کے بھانجے بھتیجے اور یہ جو کنبہ خاندان، یہ مراد ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا سے ایک سوال ہے، آصف بھائی پوچھ رہے ہیں حجاج کرام کے استقبال میں گھروں کو مزین کرنا کیسا
جائز؟ خوشی کا موقع ہے، حج پر جاتے ہیں، حج سے آتے ہیں، ابھی نیت کیا یہ دیکھ لیں. اگر ریا کاری ہے، تفاخر ہے، فخر جتانا، تب تو ناجائز ہو جائے گا. لیکن ہم کسی مسلمان پر بدگمانی کیسے کریں کہ اس نے کیوں سجایا، اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے سجایا ہے، تحفے وصول کرنے کے لیے سجایا ہے، تو یہ جو بدگمانی کرے گا گناہ اس کے ذمے ہوگا، بدگمانی بھی تو گناہ ہے. تو اس لیے نیت پر شک نہ کیا جائے. البتہ خود حاجی کو چاہیے کہ وہ عاجزی کرے. وہ جیسے بزرگوں کے اس طرح کہنا کہ وہ انگارے پر بھی چل کر جائیں تو کم ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے گناہ گار جب بارگاہ خداوندی میں صلح کے لیے چلے تو اسے مطلب وہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اور سجا بٹ کے ساتھ جانے کے بجائے عاجزی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ جانا چاہیے. یہ اس کی مطلب خوبیاں ہیں، ورنہ سجانا آنے جانے میں آج مبارک کے بورڈ لگاتے ہیں تو اس میں کوئی شرعاً اس کو گناہ نہیں کہہ سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مطلب مبارک باد بھی تو دیتے ہی ہیں نا، تو مبارک باد کی بھی خوشی کا اظہار ہے. تو ظاہر ہے کہ جس نے حج کیا وہ ایک سعادت پائی تو اس کو مبارک کہنے میں کیا حرج ہے؟ وہ جیسا جہاں کا عرف، ہمارے حج کی مبارکباد دینے کا عرف ہے. عراق میں جب بغداد شریف میں پہلی بار بہت سال پہلے حاضری کے لیے ہم گئے تو ہم نے تو وہ اذان دی، تیارے میں نماز کا ٹائم ہو گیا، ہوائی جہاز میں اذان دی اور ہم نے با جماعت نماز پڑھی. وہ دم کی طرف جگہ ہوتی ہے، تھوڑی دم کی طرف ہوتی ہے، آگے کی طرف ہوتی ہے، تو ہم تین عیسائی بھائی تھے، یاد پڑتا ہم نے جماعت بھی قائم کی، نماز پڑھی. عراق کی بہت تھے اس ہوائی جہاز میں، عراق تھی بھی، عراق کی ایئر ویز کا وہ ہوائی جہاز تھا. تو ہم جب نماز سے واپس ہوئے تو وہ جہاں سے گزرتے وہاں سے آواز آتی مبروک انشاءاللہ مقبول. یعنی ہم نے کوئی نیا کام کیا تھا، بہت بڑا نیک کام، تو نیک تو کام تھا لیکن کوئی یعنی انوکھا کام کیا تھا. جدھر سے جاتے یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ مبالغہ، بہت پرانی بات ہے، یہ آوازیں آ رہی تھی مبروک انشاءاللہ مقبول. یعنی یہ عراقی نماز انہوں نے پڑھنا ان کا پڑھنا ہم نہیں دیکھا. عام طور پہ ہوائی جہاز میں ویسے ہی لوگ کم پڑھتے نماز, نمازی بھی مطلب نماز نہیں پڑھتے بارہا. تو یہ انداز ہوا کہ یہ نماز پڑھنے سے خوش ہوتے. پھر عراق میں جا کر واقعی یہ دیکھا کہ وہاں تو 1% بھی نماز نہیں پڑھتے عراقی. اور پھر جو ان پر بیچاروں پر مصیبتیں آئی, اللہ رحم فرمائے ان کے حالات پر. تو یہ کہ اب وہ نماز پڑھنے پر مبارکباد دے رہے تھے ہم کو, تو یہ ان کا عرف ہوگا نا کہ یہ لاکھوں ہزاروں میں کوئی نماز پڑھتا ہوگا تو اس کو مبارکباد دیتے ہوں گے, جسے ہمارے لاکھوں میں کوئی حج کرتا ہے تو اس کو مبارکباد دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہیں روزوں کی مبارکباد بھی دیتے ہوں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جہاں کا جیسا عرف. تو شرن اس میں کوئی اچھی بات ہے, ہم کوئی آئے گا نیک کام کرے گا اس کو مبارکباد دیں گے. مسجد بنا دی کسی نے, اب مسجد تو چپکے سے بنتی نہیں ہے, تو اس کو کہہ دیا مبارک ہو آپ نے مسجد بنائی, اللہ قبول کرے, اس دل جو ہی ہوگی. اسی طرح کا عمرے پر رہ گیا, عمرے سے آیا, حج سے آیا, تو اس کو اگر ہم نے مبارکباد دی تو اس کے دل جو ہی کی نیت کریں تو اس کا دل تو خوش ہوگا. کسی کو بھی ہم کہیں گے آپ کو حج مبارک ہو, آپ کو مدینے کی حاضری مبارک ہو. تو اپنے مدنی ماحول میں یہ ہے بھی, رائج بھی ہے الحمدللہ, ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے ہیں, اچھا کام ہے, ثواب کا کام ہے, نیت پر ہے. اچھی نیت سے, دل جوئی کی نیت سے کہیں گے تو ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. البتہ ایک شاعر کا شعر ہے, مبارک باد دیتے ہو مجھے حج و زیارت کی, میرا غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں. اب یہ ایک عشق کی زبان ہے کہ میرے سے تعزیت کرو, مبارک باد کیا دینے آ گئے ہو, میں مدینہ چھوڑ آیا, میرا دل ٹوٹا ہوا ہے, میرا جگر پاش پاش ہے, میں مدینہ چھوڑ آیا, میں جدائی کے غم میں سلگ رہا ہوں مدینے کے, اور تم کہتے ہو مبارک ہو مبارک ہو. اب ایسی کیفیت ہو, ہاں سب کی ظاہر ایسی کیفیت نہیں ہوتی نا. ہمارے یہاں تو حج سے آتے ہیں تو خوشی خوشی آتے ہیں, گجرے پہنتے ہیں, گلے مل رہے ہوتے ہیں ہنس کے, اور یہ بھی جائز ہے. وہ ہے نا, نہ کسی کے رقص پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, نہ کسی کے رقص پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, جسے چاہے جیسے نواز دے, یہ مزاج عشق رسول ہے, جسے چاہے جیسے نواز دے, یہ مزاج عشق رسول ہے. کوئی ہنس کے مناتا ہے محبوب کو, کوئی رو کے مناتا ہے, اپنے اپنے انداز ہیں. ریا نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, اخلاص ہو تو عشق کی کوئی یعنی کہ اس کی وہ حد نہیں ہے. سمجھو حد وہی ہے کہ شریعت نے حدیں باندھی ہیں, کہ وہ شریعت سے اگر عشق ٹکرا گیا تو وہ عشق نہیں ہے, شیطنت ہے. ہوش و حواس میں اگر ٹکرا گیا تو, اور اگر ہوش ہی نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس میں روزے کا سجدہ ہو کہ طواف, ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. تو جان جان کے یہ نہیں کہ میرے ہوش نہیں ہے, جو یہ کہہ رہا مجھے ہوش نہیں ہے اس کا تو یہ ثبوت یہی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ہوش نہیں ہے, اس کو پتا ہے, یہ تو ہوش میں ہی ہے جب ہی تو کہہ رہا ہے کہ مجھے ہوش نہیں ہے, عشق میں سب چلتا ہے. یہ جاہل قسم کے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, تو یہ بہت سنبھل سنبھل کے قدم اٹھانا ہے. میں تو یہی کہوں گا مہربانی کر کے دعوت اسلامی کے دائرے سے اپنے آپ کو باہر نکالنا مت, ادھر پہنچ گئے ادھر پہنچ گئے, کوئی دل جاری کر رہا ہے, کوئی کندھا جاری کر رہا ہے, کوئی یوں پہنچ رہا ہے, کوئی ادھر پہنچا ہوا, کوئی ادھر پہنچا ہوا ہے, یہ سب پہنچے ہوئے ہوتے سمجھے. دعوت اسلامی جو ہے نا, دعوت اسلامی والے یہ آقا کے قدموں میں پہنچے ہوئے ہیں, اور جو آقا کے قدموں میں پہنچتے ہیں نا منزلیں انہی کو ملا کرتی ہے. باقی ادھر ادھر پہنچنے کے لیے آپ دھکے مت کھاؤ, آپ صحیح جگہ پر آ گئے ہو دعوت اسلامی میں. ادھر سے انشاءاللہ مدینہ بھی ملے گا, اور وایا مدینہ جنت بھی ملے گی انشاءاللہ. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے محمد. حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً ایک روایت آئی ہے کہ جو شخص فریضہ حج ادا کر کے جو حجی لوٹ رہا ہے اس کو بھی دعا دینی چاہیے کہ اللہ تمہیں حج مبرور کی سعادت سے بیرا ور فرمائے، تمہارا حج قبول کرے. روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم حج بیت اللہ سے فارغ ہوئے اور مناسی کے حج کی تکمیل فرمائی، یعنی حج کا جو بھی مناسک تھے وہ سب پورے کر لیے، تو فرشتے ان کے بارگاہ میں حاضر ہو کر انہیں دعا دینے لگے کہ اے آدم، خدا کرے آپ کا حج حج مبرور ہو جائے، ہم نے بھی اس گھر کا حج آپ سے 2000 سال پہلے کیا تھا. سلف صالحین یعنی پرانے بزرگوں کا، گزرے ہوئے بزرگوں کا معمول تھا کہ وہ حج سے لوٹنے والے کو یہی دعا دیا کرتے تھے. کون سی دعا؟ اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا، یعنی اے اللہ اس حج کو حج مبرور کر دے، کوششوں کو قبول فرما لے اور گناہوں کو معاف کر دے. اچھا یہ تو خود حاجی کی دعا ہے، تو یہ کہ حج مبرور کی دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے، تمہارا حج قبول کرے. مبرور بھی ہو سکتا ہے، جو حج نہیں کرتے ان کو لفظ مبرور نیا ہوتا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول کرے. نہ حجی کو جب بھی مبارکباد دیں تو اس کو مبارکباد دیتے ہوئے یہ دعا دیں، اللہ تعالی اللہ پاک آپ کا حج قبول کرے. صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی
علی محمد. ایک اور سوشل میڈیا سے سوال ہے، اسد اتاری کا، پوچھ رہے ہیں پتھر اور ہاتھ کی لکیروں کو زندگی میں مؤثر قرار دینا کیسا؟
نہیں ہے اس کے تو نجوم کا، اور
ان میں نجوم کا جو استعمال ہے اس طرح کا یہ تو ممنوع ہے جی. اور ہاتھ کی انگلیوں کو تو یہ باقاعدہ نجوم ہی کے ذریعے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. جہاں تک رہا پتھروں کا معاملہ، تو پتھر کی جیسے عقیق لگایا جاتا ہے، فیروزہ لگایا جاتا ہے، تو اس میں یہ کہ حقیقی مؤثر تو اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے، وہ جو چاہے فرمائے. ہاں وہ جس چیز میں چاہے تاثیر پیدا کر دے تو وہ تاثیر کام کرتی ہے.
جیسے دوا خود بخود اثر نہیں رکھتی، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگی کہ بعض ایسی دوائیں جو بہت پاورفل مانی جاتی ہیں لیکن وہ بخار کے مریض کا بخار نہیں اتارتی، بیچارہ بخار والا فوت ہو جاتا ہے، دوا کام نہیں کرتی. تو اس لیے وہ دوا میں اثر جو ہے نا وہ اللہ نے رکھا جب ہی اثر ہے، اور جب وہ چاہے گا تو یہ اثر ظاہر ہوگا. حقیقت میں مؤثر اثر پیدا کرنے والا یہ اللہ تعالی ہے، خود بخود کسی چیز میں تاثیر نہیں ہے، اثر نہیں ہے. تو مختلف پتھروں میں، فیروزہ عقیق وغیرہ میں اس کی روایتیں ہیں کہ ان میں تاثیرات ہیں، تاثیریں ہیں، لیکن وہی کہ اللہ نے تاثیر رکھی ہے، وہ چاہے گا تو تاثیر ظاہر ہوگی ورنہ ظاہر بھی نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بہرحال کے پامش جو ہوتے ہیں نجومی وغیرہ ان کو یہ ہاتھ دکھانا اور یہ سب اس کی اجازت نہیں ہے, ان کے چکر میں نہیں پڑنا.
صحیح.
میرا نام یاسر مظہر ہے, میں نمک کا کاروبار کرتا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ عموماً رمضان کے مہینے میں اور محرم کے مہینے میں وہاں پہ جو حضرات کام کرتے ہیں نمک کی فیکٹری میں, ان کا روزہ ہوتا ہے. دوران روزہ جو ہے وہ نمک کی فیکٹری کے اندر گرد گھومنے کی وجہ سے ان کے منہ میں نمکیات محسوس ہوتی ہیں, تو اس بارے میں کیا احکامات ہیں؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں.
اس کی اڑتا ہوگا نا نمک, نمک اڑتا ہے. ہاں گرینڈنگ میں اڑتا ہوگا یا کان میں بھی اڑتا ہو سکتا ہے, روزہ نہیں ٹوٹے گا چاہے پورا منہ جو ہے نمکین ہو جائے اندر سے.
یعنی اگر قصدن اس نے کوئی چیز منہ میں نہیں ڈالی, یعنی جان بوجھ کے خود اپنے فیل سے اپنے طور پر صرف کام کر رہا ہے, جیسے آٹا آٹے میں فیکٹری میں کوئی کام کرتا ہے تو آٹا اڑتا ہے, وہ خود منہ کے اندر لے کے نہیں جا رہا, دھواں اڑ رہا ہے خود منہ میں لے کے نہیں جا رہا, تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اگر وہ منہ کے اندر کوئی لے کے نہیں گیا, صرف اس مقام پہ موجود ہے جس کی وجہ سے اس کی نمکینی اس کو منہ کے اندر محسوس ہو رہی ہے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ امام الحمام بھی کہا جاتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟
بڑا معتبر یعنی عظیم القدر, یعنی بڑی جو ہے وہ
عزت
والا عظمت والا اسے ہمت والا.
یہ سوال ہے, جانور بھی روزہ رکھتے ہیں تو کیا جنات اور فرشتے بھی روزہ رکھتے ہیں؟ یہ یوٹیوب سے سوال ہے.
جنات تو رکھتے ہوں گے کیونکہ وہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں, مکلف ہیں یہ تو جنات. تو جو مسلمان جنات ہیں, جو نیک جنات ہیں, جیسے انسانوں میں نیک بندے ہوتے ہیں نماز روزہ کرتے ہیں, تو ان کے نیک جنات بھی نماز روزہ کرتے ہیں. جب ہی نیک ہونا نیک نہیں ہے. تو اور جانور فرشتے, فرشتوں کا تو روزوں کا یہ تو کھاتے پیتے ہی نہیں ہے. ہاں یہ تو یعنی یہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے جس کو کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو ہم تو روزے میں دن بھر نہیں کھاتے پیتے, رات کو کھاتے پیتے. تو وہ تو نہ رات کو کھاتے نہ دن کو کھاتے, زندگی میں یعنی کبھی بھی یہ کھاتے پیتے نہیں ہے. تو اس لیے روزے کا تصور نہ ہوا. نماز کا ان کیا کوئی سجدے میں ہے, کوئی رکوع میں ہے, تو اس طرح کوئی قیام میں ہے؟ ان کی یہ عبادتیں ان کے انداز ہیں, یہ طواف بھی کرتے ہیں بیت المعمور, اسی جو کعبہ شریف ہے نا مکہ شریف میں, اس کی بالکل سیدھ میں ساتوں آسمانوں کے اوپر بیت المعمور ہے. تو اس کا نام بیت المعمور ہے, جیسے اس کا نام بیت اللہ کعبہ. تو یوں مطلب یہ کہ وہ طواف کرتے ہیں. اب یہ کہ پوری نماز پڑھتے ہوں ایسے بھی فرشتے ہوں گے واللہ اعلم, یہ کچھ یاد نہیں ہے. فرشتے البتہ کچھ سجدے میں ہوتے ہیں تو سجدے میں ہی ہیں, تو قیام قیام میں, رکوع تو رکوع میں. یہ تھکتے نہیں ہیں, ان کو کھانا پینا نہیں ہے, یہ سوتے نہیں ہیں, یہ اللہ کی معصوم مخلوق ہے, گناہ نہیں کرتے بالکل بھی نہیں. ان کے گناہ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, تصور ہی نہیں ہے. ان کے ساتھ نفس بھی نہیں ہے, نہ یہ شادی کرتے ہیں, ان کو حاجت ہی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کرامت, امام علی مقام, امام عرش مقام, امام امام, امام تشنا کام. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یوم عاشورہ یعنی بروز جمعہ المبارک 10 محرم الحرام 61 ہجری, اتفاق سے اس بار پاکستان میں بھی جمعے کو 10 محرم ہے کل, وہ جب یہ کربلا کا واقعہ ہوا وہ دن بھی جمعے کا تھا 10 محرم. تو یزیدیوں پر اتمام حجت یعنی اپنی دلیل مکمل کرنے کے لیے جس وقت میدان کربلا میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مظلوم قافلے کے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں روشن کی ہوئی آگ کی طرف دیکھ کر ایک بد زبان یزیدی مالک بن عروہ اس طرح بکواس کرنے لگا، اے حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا دی؟ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کذبت یا عدو اللہ، یعنی اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ معاذ اللہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے ایک جانصار حضرت سیدنا مسلم بن اوسجع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس منہ پھٹ بد لگام کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت طلب کی، حضرت امام علی مقام نے یہ فرما کر اجازت دینے سے انکار کیا کہ ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے. پھر امام تشنہ کام یعنی پیاسے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کی اے رب قہار اسنا بکار یعنی شریر کو عذاب نار سے قبل بھی اس دنیا ناپائیدار میں آگ کے عذاب میں مبتلا کر دے. فوراً دعا قبول ہوئی اور اس کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سوراخ پر پڑا جس سے گھوڑے کو جھٹکا لگا اور بے ادب و گستاخ یزیدی گھوڑے سے گرا، اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، رکاب نے پیڈل تو رکاب میں الجھا، گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا دوڑا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا اور بد نصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا، حمد الہی بجا لائے اور عرض کی یا اللہ کریم تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے پاکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے پاکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر کوئی شخص صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھے تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ مطلب 9 اور 11 کو نہ رکھے. بنت نثار ہند کے شہر سنبھل سے.
گناہگار نہیں ہے، لیکن حدیث پاک میں فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو. اس سے مراد، مخالفت سے مراد یہ کہ نے یہودی نے جیسا کیا ویسا مت کرو، بلکہ ان سے کچھ فرق کر دو. جیسے کہ یہ صرف 10 کا روزہ رکھتے تھے یہودی، تو ہم جو ہے وہ 9 کا بھی رکھیں، 9 اور 10 کا کر لیں یا 10 اور 11 کا کر لیں، یوں ان کی مخالفت. تو اگر کسی نے 10 کا روزہ رکھا تو گناہگار وہ بھی نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا. بہتر یہ کہ 9 10 یا 10 11 یا 9 10 11 3 دن کا روزہ رکھ لے. ابھی فضیلت بیان کی گئی کچھ دیر پہلے کہ ایک عالم صاحب کو خواب میں دیکھا گیا، جو علامہ امام رجب ابن رجب حنبلی علیہ رحمت اللہ الولی نے نقل کی ہے لطائف المعارف میں حکایت، کہ ایک عالم صاحب کو خواب میں دیکھا گیا اور ان سے پوچھا گیا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو فرمانے لگے کہ 60 سال مجھے ہو گئے، 60 سال میں نے ہر محرم میں عاشورہ، اور اس نے یوں سمجھ لو کہ میں ہر محرم میں 9 10 11 محرم یعنی 3 دن کے روزے رکھتا رہا ان 3 دنوں کے، اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند آیا اور اس نے اس وجہ سے میری مغفرت کر دی. تو ظاہر نصیب 9 کا بھی رکھے، 10 کا بھی رکھے، 11 کا بھی رکھے، ورنہ بہتر یہ کہ 9 10 کا تو رکھ ہی لیں، اور 10 کا صرف رکھے تب بھی جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد. حضرت امام مسلم اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟
چچا زاد بھائی تھے امام مسلم جو تھے، امام مسلم بن عقیل، عقیل مولا علی کے بھائی تھے، مولا مشکل کشا کے. تو یوں مطلب یہ آپس میں جس کو ہمارے آج کل کزن بولتے، کزن ناکافی ہے، ماموں کے بیٹے کو بھی کزن، پھوپھی کے بیٹے کو بھی کزن، چچا کے بیٹے کو بھی کزن، تایا کے بیٹے کو بھی کزن. تو یوں یہ الجھن میں ڈالنے والا لفظ ہے، چچا زاد، تایا زاد، پھوپھی زاد، مامو زاد، یہ اردو میں یوں بولتے ہیں جو واضح کرتے ہیں کہ آخر رشتہ کیا ہے. تو بہرحال یہ کہ آپس میں چچا زاد بھائی تھے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 40 دن تک کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں تھے؟
40 دن کا تو نہیں ہے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 دن تک وہ حصار کیا گیا تھا، ان کے دن کم ہیں، 2 محرم کو پہنچے، کربلا میں پہنچے تھے، تو 40 دن تو نہیں ہوئے نا، 8 دن ہوئے. مگر وہ ان دنوں بھی وہ سختیاں نہیں تھی جو مطلب وہ 7 یا 8 محرم کو پانی بند کیا انہوں نے، لکھا ہوگا اس میں. اور اصل گہرا ہو اس دن بھی نہیں تھا، اصل جو ان ظالموں نے جب پورا وہ ترکیب بنائی نا، 7 یا 8 کو انہوں نے وہ اپنے طور پر جو بھی کیا وہ سختی، تو اس میں وہ نہر فرات پر ان ظالموں نے پہرا لگا دیا. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ پہرا لگ جائے گا تو پانی خیموں میں جائے گا نہیں، اور کوئی پانی کی فراہمی کی صورت ظاہری طور پر تھی نہیں، تو پانی نہیں جائے گا تو ان کو پیاس لگے گی، پیاس بھی لگے گی، پھر وضو اور دیگر معاملات ان کے ڈسٹرب ہوں گے، تو یہ تنگ آ کر یزید کی بیعت کر لیں گے. لیکن شیر خدا کی اولاد تھی، اور شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا ہے، تو یہ شیر کوئی بھوک پیاس سے تھوڑی وہ تنگ آ کر وہ ایک ظالم کی بیعت کر لیتے، تو انہوں نے بیعت نہیں کی. تو یہ مطلب مین جو 3 دن جو تھے نا، اس میں انہوں نے زیادہ سختیاں کی. حاکم کا حکم تھا یہ کہ پانی بشر پیے، گھوڑے پیے، اونٹ پیے، سب اہل ہنر پیے، سب چرند و پرند پیے، منا تم نہ کیجیو ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو. نہ جانوروں کے لیے تو یہ پانی وہ اجازت تھی، الاؤڈ تھا، اور کافر پیے تو اس کو بھی بمارت نہیں تھی. پانی ان پر ان ظالموں نے بند کیا جن کا نانا مالک کوثر اور جن کے والد صاحب ساقی کوثر، جو کوثر کا جام تقسیم کرنے والے ہیں ان پر نہر فرات کا پانی بند کر دیا. لیکن یہ ان کا امتحان تھا، اہل بیت اطہار کا امتحان تھا، اور یہ حضرات 100 میں سے 100 نمبر لے کر پاس ہوئے. ہمارے یہاں 100 میں سے جس کو وہ کچھ 2, 4, 5 بھی کم ملے تو وہ ممتاز معاشرف ہو جاتا ہے، یعنی کہ 100% مارک تو شاید ہی کسی کو ملتے ہوں 100% امتحان میں، دنیا میں امتحان کی بات کرتا ہوں، دنیا میں جو امتحان ہوتے ہیں، لیکن یہ حضرات جو تھے نا 100% پاس ہوئے، بالکل بھی ان میں لچک جیسی کوئی چیز ہی نہیں تھی، ورنہ جان کیوں قربان کرتے، اتنی پیاس بھوک کیوں سہتے. انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اور نانا جان کے دین کی حفاظت کے لیے راحت دنیا پر ٹھوکر مار دی، اور سر جھکایا تو تلواروں کے سائے میں، نیزوں کے سائے میں، تیروں کی بچھاڑ میں بھی سر جھکایا تو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا، اور سجدے میں سر کٹایا. اللہ اکبر، یہ انہی کا حصہ تھا جو یہ لے گئے.
عبادت ہو تو ایسی ہو، ریاضت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. آسان الفاظ میں بتائیں غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کا علم تو اللہ کو ہے، تو وہ علم جو اللہ کا علم ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
غیب چھپی ہوئی چیز کو بولتے ہیں، اور اصطلاح میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حواس خمسہ، یعنی کسی چیز کو سونگھ کر، کسی چیز کو دیکھ کر، کسی چیز کو سن کر، کسی چیز کو ہاتھ لگا کر، کسی چیز کو چکھ کر یہ جانا جاتا ہے کسی چیز کو، تو اس کو حواس خمسہ کے ساتھ جاننا بولتے ہیں، اور کسی چیز کو عقل کے ذریعے جانا جاتا ہے واضح طور پر. تو ان چیزوں کے ذریعے جس کو نہ جانا جا سکے اس چیز کے علم کو غیب بولتے ہیں. اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ اس کو چھو کر، دیکھ کر، سن کر، سونگھ کر یہ جانا جا سکے یا اپنی عقل کے ذریعے اسے جان لیتے ہیں. مثلاً آپ روزانہ ایک مقام سے گزرتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس مقام پر ایک بندہ پابندی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، تو کسی کو اندازہ لگا کے کہہ دینا کہ اس وقت یہاں سے گزرو گے تو فلاں بندہ کھڑا ہوگا. اب وہاں جا کے کوئی دیکھتا ہے تو واقعی وہ کھڑا ہوتا ہے، تو اس کو غیب کا علم نہیں بولتے بلکہ اس نے اپنے قیاس کے ذریعے اس بات کو بیان کیا ہے. تو جو اس طریقے سے نہ جانا جا سکے ایسے علم کو، ایسی چیز کو یہ غیب کا علم بولا جاتا ہے. باقی رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو غیب کا علم ہے، کسی اور کو نہیں، تو یہ تھوڑا سا اس میں سمجھنے کے اندر غلط فہمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیب کا علم ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. قرآن پاک میں فرمایا عالم الغیب والشہادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا علم بھی اس کے پاس ہے اور جو حاضر چیز ہے اس کا علم بھی اسی کے پاس ہے. جہاں تک رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس غیب کا علم ہونا، تو اس پر بہت سارے دلائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں. اور اس میں پہلے فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو غیب کا علم ہے وہ اس کا حقیقی، اس کا ذاتی ہے، کسی نے اس کو دیا نہیں، کسی کے دیے سے نہیں. دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی، چاہے وہ غیب کا علم ہو، شہادت کا علم ہو، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ لا متناہی علم ہے، یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی سرا اس کا نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جا سکے. جہاں تک رہا مخلوق میں کسی اور کا علم، انبیاء کرام علیہم السلام کا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا، اولیاء کرام کا، ان تمام کا جو علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیتا ہے تو اس سے ان کو علم حاصل ہوتا ہے، ورنہ علم حاصل نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ کہ ان کے علم کی ایک حد مقرر کی گئی ہے، کہیں نہ کہیں جا کے اس کی انتہا ہوتی ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو علم ہے اسے اگر تمام مخلوق کے سامنے رکھا جائے، نسبت دی جائے، تو ساری مخلوق کا جو علم ہے وہ ایک قطرے کی طرح ہوگا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم یہ کروڑا کروڑ سمندر کی طرح ہوگا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے درمیان ہم یہ مقابلہ بھی پیش نہیں کر سکتے، یہ نسبت بھی پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کروڑا کروڑ سمندر اگرچہ کہ ہمارے اعتبار سے وہ بہت زیادہ ہیں، حد نہیں، لیکن اس کی ایک حد ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے یہ مقابلہ وہاں پر پیش ہی نہیں کیا جا سکتا. جہاں تک رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے علاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو غیب کا علم ہونا، تو قرآن پاک میں اللہ جل شانہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، یعنی اے عام لوگوں، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے، یعنی ان کو غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اسی طرح سورۃ الجن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم پر کسی کو، اس کے اوپر علم کا اظہار نہیں فرماتا، غیب کا علم کسی پر اظہار نہیں فرماتا سوائے اس کے کہ اپنے رسولوں میں سے جس کو پسند فرما لے. یوں ہی سورۃ التکویر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ یہ رسول غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے، یعنی جو ان کے پاس غیب ہے یہ لوگوں کو بیان کرتے ہیں، اور نبی کا معنی ہی غیب بتانے والا ہوتا ہے، نبی نبوت سے نکلا ہے جس کا مطلب ہی غیب کا بتانا ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا غیب کا علم عطا کیا گیا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی احادیث صحیح ستہ کے اندر موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے خلق کی ابتدا سے بیان کرنا شروع کیا کہ مخلوق کہاں سے بنی، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، وہاں سے بیان کرنا شروع کیا، ایک نماز کا وقت آیا، نماز پڑھی، پھر دوبارہ کھڑے ہوئے، پھر بیان کیا، پھر دوسری نماز کا وقت آیا، پھر بیان کرنا شروع کیا نماز کے بعد، یہاں تک بیان کیا کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی جہنم کے اندر داخل ہو گئے، سب کچھ بیان کر دیا، حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری باتوں کے بارے میں بتا دیا، اور یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو عقل کے ذریعے، جو ان حواس خمسہ جس کو میں نے بیان کیا اس کے ذریعے سے نہیں جانی جاتی، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، تو ایسے بہت سارے دلائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کے نام سے ایک عظیم شان تصنیف فرمائی، انباء الحی بان کلامه المسون عن کل شیء، کہ قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، اس نام سے آپ نے کتاب تحریر فرمائی، اور کئی کتابیں آپ نے لکھیں، ان تمام میں دلائل کے انبار لگا دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔
یہاں ایک وسوسہ شیطان ڈالتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے بتا دیا تو یہ غیب نہ رہا،
تو
جواب ہے اس کا
اصل میں غیب یوں ہے کہ جیسے عالم الغیب والشہادہ، اللہ تبارک و تعالی غیب کا جاننے والا، حاضر کا جاننے والا، تو اللہ کے سامنے کیا غیب ہے، کوئی چیز غیب نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو غیب ہے وہ دوسروں کے اعتبار سے، یعنی دوسروں پر جو چیز حاضر ہے وہ تو حاضر ہے، لیکن دوسروں کے سامنے جو غائب ہے وہ غائب ہے، تو ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا ہوا، دوسرا غیب کا مطلب یہ کہ وہ دوسروں کے سامنے غیب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غیب نہیں ہے۔
لیکن اس کا نام غیب ہے، اور غیب کی تعریف جو آپ نے بیان فرمائی اس حساب سے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ غیب کا علم دیتا ہے، وہ جو آیتیں پڑھی آپ نے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے غیب ہی کہا ہے،
جی غیب،
آپ اس کہنا کہ غیب تو اللہ نے بتایا ہے جی، لیکن ہے وہ غیب ہی، تو غیب کے لفظی معنی اگرچہ چھپی چیز، چھپا ہوا، لیکن وہ جو یہاں جو علم غیب ہے نا، غیب اس کی تعریف وہی کہ جو حواس خمسہ، جس سے کہ ذائقہ، قوت ذائقہ، زبان، انہیں چکھ کر یا چھو کر، دیکھ کر، سن کر، سونگ کر معلوم نہ کیا جا سکے اور عقل سے بھی نہ پرکھا جا سکے، وہ ہے غیب جو انہوں نے تعریف فرمائی مفتی صاحب نے، تو یہ غیب تو اللہ کے بتائے سے بھی اس کو غیب ہی کہا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تعالی کی ذات غیب الغیب ہے، اعلی حضرت فرماتے ہیں، نعت خوان سے سنتے ہیں،
اور کوئی غیب کیا تم سے لہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے لہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے لہا ہو بھلا، تم سے لہا ہو بھلا،
جب نہ
خدا نے چھپا
حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، کرامت۔ ایک بے ادب بے باک یزیدی نے میدان کربلا میں بکا امام علی مقام سے کہنے لگا کہ آپ کو اللہ کریم کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا نسبت، یہ سن کر امام علی مقام کے دل کو بڑا انہیں بڑی تکلیف پہنچی اور بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اے رب جبار، اس بد گفتار یعنی برا بولنے والے کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لے۔ دعا کا اثر ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہوا، اس بکواسی کو ایک دم قضاء حاجت پیش آئی، یعنی کہ پیشاب وغیرہ کی حاجت آئی، فوراً گھوڑے سے اتر کر ایک طرف کو بھاگا اور ننگا ہو کر بیٹھا، یکایک ایک کالا بچھو، ایک کالے بچھو نے ڈنک مارا۔ اب وہ جو پیشاب اور پھر دونوں طرح کے پیشاب اس نے کیے تھے گندگی، تو وہ چونکہ بچھو نے کاٹا تو یہ دہر کے پھر اس نے ٹھہرنا نہیں تھا، وہ نجاست میں لتھڑ گیا اور نجاست میں لتھڑا ہوا تڑپتا پھرتا تھا اور انتہائی ذلت کے ساتھ اپنے لشکریوں کے سامنے اس بد زبان کی جان نکلی، نے بڑی ذلت کے ساتھ بری موت وہ مرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ایک مدنی منع کا سوال بھی ہے اور پھر ہمارے پاس کمپیوٹر بھی ایک آج آئے ہوئے ہیں۔
میرا نام محمد سلیم زرداری ہے، میرا بندی مجددی کا بنا سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے امیر علیہ سنت، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جس منی منوں کے اور منی منوں کے دانت گر جاتے ہیں، کیا ان کو دفن کرنا چاہیے یا پھینکنا چاہیے؟ اور میں تمام منی چین کے حاضرین اور ناظرین کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اپنا سر کٹا دیا، اپنا دھن من لٹا دیا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دعوت اسلامی کا بڑھ چڑھ کے خوب کام کریں، ہمیں بھی منی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے، ہمیں بھی اللہ عزوجل کے نبی ہیں، نبیوں کی محبت سکھانی چاہیے، اور ہمیں بھی منی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو سفر کروانا چاہیے، اور اپنے دوست احباب کو بھی نئی دعوت دینی چاہیے کہ اپنے تمام اسلامی بھائی منی قافلے میں سفر کریں، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل۔ پیارے باپ جانی، آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مدنی منا تو بڑا اچھا مبلغ، ماشاءاللہ، اللہ اور برکت دے اخلاص کے ساتھ، اللہ کرے کہ آپ بڑے ہو کر بہترین مبلغ دعوت اسلامی بن جائیں۔
ایک سوال بھی کیا انہوں نے، دانت اگر مدنی منا،
ہاں دانت جھڑ جائیں، دانت نکل جائے، بال، کھال، جو بھی وہ انسانی بدن سے اس طرح کی چیزیں نکلتی ہیں، ان کو دفن کرنا چاہیے، ناخن بھی، ان کو بھی دفن کرنا اچھا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا نام نور فاطمہ رکھنا چاہتا ہوں، اس نام کی کوئی فضیلت اور اس کے کیا معنی ہیں یہ بھی بتا دیجئے، اس طرح کی نسبت کے ناموں کی کیا برکت ہوتی ہے، والدین کو اپنی اولاد کے نام کیسے رکھنے چاہیے؟
نور فاطمہ، نور مانے روشنی، نے فاطمہ کی روشنی، تو یہ ایک اچھا نام ہے، البتہ یہ کہ فاطمہ نام رکھنا یہ اور چیز ہے، نور فاطمہ نام رکھنا اور چیز۔ تو فاطمہ کے تو ہے معنی وغیرہ، شاید فضیلت بھی لکھی ہے۔
معنی تو کسی چیز سے رکاوٹ، روکنے والی، بچانے والی، یہ معنی بنتا ہے۔ اس حدیث پاک میں ہے کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ رکھا گیا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور اس کے چاہنے والوں کو جہنم سے بچائے گا، روکے گا، جہنم سے دور رکھے گا۔
فاطمہ کے معنی لکھا ہے یہ نام رکھنے کے احکام میں, جہنم کی آگ سے چھڑانے والی. آپ نے معنی بتایا وہ بھی ملتے جلتے. تو جو فاطمہ نام رکھنا اچھا ہے, نور فاطمہ بھی نام صحیح ہے, لیکن جو حدیث پاک میں لفظ آئے نا فاطمہ, تو یہ اس بی بی فاطمہ سے محبت کرنے والوں کی فضیلت بیان کی آپ نے. اب نور فاطمہ کی کوئی الگ سے فضیلت معلوم نہیں ہے.
فاطمہ بی بی سے ہم کو پیار ہے,
متعلق جو اعراب کا جو ہوتا ہے زبر زیر پیش کا, تو عموماً ہمارے یہاں فاطمہ بولتے ہیں, تو تا کے نیچے زیر کا استعمال کیا جائے گا,
تا ساکن پڑھتے فاطمہ
فاطمہ
تو غلط ہو جائے گا, توئے کے نیچے زیر ہے, توا توا کے نیچے زیر ہے, فاطمہ
فاطمہ.
یہ تو مطلب اس میں تو اتنا بگاڑتے ہیں, پھر مختلف زبانوں میں بگاڑتے ہیں, جیسے کہ ہمارے یہاں میمنوں میں فاطمی بولتے ہیں یا پھاپھا, یہ بھی نام کو اس طرح معاذ اللہ بالکل بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں فاتو. تو نام جو صحیح نام ہے نا وہی لینا چاہیے.
ہمارے یہاں نام کا بچپن سے ہی مختصر کر دیتے ہیں, اسو انزو سدو, مطلب جو نام ہوتے نا پراپرلی وہ لینے کے بجائے یہ اس کا کوئی نہ کوئی جیسے ان کو یوں اچھا لگتا ہے, پھر وہی چیز جو ہے نا کنٹینیو اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے اور پھر خاندانوں میں بھی چل رہا ہوتا ہے, پھر دوستوں میں بھی اسی طرح کے نام چلنا شروع ہو جاتے ہیں. لہذا یہ بڑے اچھے نام جو ہم رکھتے ہیں ویسے ہی نام نہیں بگاڑنا چاہیے, اچھے نام رکھنے چاہیے اور اس کو اسی طرح پکارے جس طرح نام ہے اور اس کے پورے آراب کے ساتھ. صدیق ہے تو اس کو صدیق کی طرح پکاریں اور اس میں بھی اعراب کا خیال رکھیں کہ سچے ہو دوست میں, پھر وہ ایک فرق سا آ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کرے کہ ہم سیکھیں, اور اس میں دعوت اسلامی کی جو کتاب ہے نا نام کے احکام غالباً یہ نام ہے, نام رکھنے کے احکام, یہ کتاب کو ضرور پڑھیں.
صلوا علی الحبیب
صلی
اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک اور سوال موصول ہوا ہے کہ جس کی بیعت کی جائے یعنی جس سے مرید ہوا جائے کیا اس کا ولی اللہ ہونا ضروری ہے؟
ولایت شرط نہیں ہے, چار شرطیں ہیں کہ وہ اس کی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا سلسلہ ملتا ہو, طریقت کے ساتھ. اولاد نہیں, ہر سید پیر نہیں ہو سکتا, اور پیر کے لیے سید ہونا شرط بھی نہیں ہے, قادری پیر کے لیے بھی سید ہونا شرط نہیں ہے. بعض لوگوں غلط فہمی ہوتی ہے کہ قادری پیر تو سید ہی ہوتا ہے, کوئی ایسا نہیں ہے. ایک تو یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہی کہ اس کا سلسلہ جا ملتا ہو, بیچ میں کہیں کٹتا نہ ہو. اچھا اسی طرح وہ عالم ہو, اور عالم کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس سند ہو, تو کئی سند یافتہ ملیں گے جن کو کوئی شدھ بدھ ہوتی نہیں ہے. علم سے عالم بنتا ہے, سند سے عالم نہیں بنتا. صحابہ کرام کے پاس کہاں کی سند تھی, لیکن ان میں کیسے کیسے عالم تھے. اچھا تو یہ عالم یعنی کہ عقائد سے پورا واقف ہو, اور ضرورت کے مسائل جو ہے وہ بغیر کسی کی مدد کے نکال سکتا ہو, اور فاسق معلن نہ ہو, علل اعلان فسق نہ کرتا ہو. اور سنی صحیح العقیدہ ہو, یہ چار شرائط اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ بیان ہوئے ہیں. تو ولایت شرط نہیں ہے, اور ولی کا پیر ہونا ضروری بھی نہیں ہے. ایسے کئی ولی ہوتے ہیں جن کو اپنی ولایت کا پتہ نہیں ہوتا, نہ وہ پیر ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی محمد. پھر ہمارے یہاں ایک مزاج کیوں بنا ہوا ہے کہ لوگ اپنے پیر سے کرامت کا مطلب کہ حصول چاہتے ہیں کہ ہم کو کرامت دیکھنی ہے پیر.
یہ میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ واقعی کرامت دیکھوں گا تو مرید بنوں گا.
اچھا بیٹھ کر ساتھ کھانا کھا رہے نا تو جیسے کہ پیر صاحب کی پلیٹ میں کوئی چیز ان کو نظر آ گیا, بولے اگر پیر صاحب پہنچے ہوئے نا تو یہ چیز جو ہے نا یہ میری طرف بڑھا دیں گے, یہ بولیں گے کیونکہ میں چاہتا ہوں نا تو پیر صاحب میرے دل کی بات سمجھ لیں گے کھانے پینے بوٹی آلو کے معاملے میں. تو یہ جو تصورات جو ہیں پیر صاحب کے معاملے میں اس کے بارے میں آپ کیا مدنی پھولا؟
یہ غلط تصور ہے. یہاں تک کہ اگر پیر صاحب نے اٹھا کر دے بھی دیا تب بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ پیری مریدی کے قابل ہو. وہ ملفوظات اعلی حضرت میں ایک اس طرح کا قصہ لکھا ہے کہ بادشاہ بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اس وقت بزرگ کے پاس کچھ سیب رکھے ہوئے تھے, تو اس میں ایک سیب زیادہ کوئی خوبصورت اور لالم لال تھا. تو بادشاہ نے دل میں خیال کیا کہ اگر یہ شہرت تو ہے ان کی, اگر یہ واقعی بزرگ ہیں پہنچے ہوئے ہیں تو یہ جو میں نے یہ جو میری سیب پر جو توجہ گئی ہے نا, یہ سیب جو ہے نا یہ اٹھا کر میرے کو دے دیں گے تو میں مان لوں گا کہ یہ واقعی پہنچے ہوئے ہیں. تو بزرگ نے وہ کہنا شروع کیا کوئی قصہ اپنا کہ میں سفر پر تھا اور سفر کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ایک آدمی کے پاس ایک گدھا تھا, با کمال گدھا. لوگ اکٹھے ہوتے تو لوگوں کی چیزیں جو ہے نا, جیسے اس کا قلم تو اس کے پاس رکھ دیا, اس کا رومال اس کے پاس رکھ دیا, اس کا پیالہ اس کے پاس رکھ دیا. اب یہ گدھے کی غیر موجودگی میں یہ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں اور پھر یہ گدھے کو لایا جاتا. اب وہ گدھا آ کر جس کی جو چیز ہوتی ہے نا اسی وجہ سے, پیالہ میرا اس کے پاس رکھا ہے تو اس کے پاس گدھے نے جانا ہے, اس نے لات مار کے ٹھوکر ٹھوکر سے وہ سرکا کر وہ پیالہ میری طرف کر دینا ہے میرا, اس کا رومال اس کی طرف جس کا ہے اس کی طرف کر دینا ہے. تو یہ قصہ سنانے کے بعد اس بزرگ نے وہ لالم لال سیب اٹھایا اور اٹھا کر بادشاہ کو دیتے ہوئے کہا کہ اگر میں نے تمہاری مرضی کا سیب تم کو دے بھی دیا تو اس گدھے سے بڑھ کر کون سا کمال کیا میں نے. تو یوں مطلب یہ چیزیں دیکھنی نہیں ہوتی, اصل بات شریعت کی پابندی ہے. غالباً جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کا واقعہ ہے کہ ایک شخص آپ کی صحبت میں آیا اور ایک عرصے تک رہا اور پھر اس نے بوریا بسترا سمیٹا کہ میں چلا. اور کیا ہوا کہ وہ حضرت آپ کا نام تو بڑا سنا تھا میں نے مگر میں نے اتنا عرصہ رہا آپ نے کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی. آپ نے فرمایا کہ کبھی کوئی میری سنت چھوٹتے دیکھا؟ میں یہ تو نہیں دیکھا. اچھا کبھی مجھے اللہ کی نافرمانی کرتے دیکھا, کوئی فرض چھوٹتے دیکھا؟ نہیں. تو غالباً یہ فرمایا کہ یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت مضبوطی کے ساتھ بندہ کرے. تو اب اسی طرح کا وہ شاید تھا. تو یہ کہ اس کو مطلب حالانکہ جنید بغدادی تو گوسپاک کے بھی پیروں میں سے مشائخ میں سے, ہمارے سلسلے قادریہ کے پیشوا ہیں, گوسپاک سے پہلے کے بزرگ ہیں. خود سراپا کرامت تھے لیکن اس کو کرامت نہیں دکھائی کہ یہ آیا تھا کرامت ڈھونڈنے کے لیے, یہ کرامت دیکھوں تو ولی مانوں. اچھا اب کرامت اور استدراج یہ کرش میں ہوتے ہیں جو کفار سے بھی صادر ہوتے ہیں, جادوگر بھی دکھاتے ہیں. تو اس طرح کی مطلب کرامت اور استدراج میں عام آدمی فرق تو کر نہیں سکتا. تو اس لیے مطلب یہ کہ اس طرح کرامت ڈھونڈنا کسی میں یہ اپنے آپ کو جوکھم میں ڈالنے والی بات ہے کہ اگر یہ پہنچا ہوا نہیں ہے پھر بھی کسی طریقے سے اس نے یا اتفاق سے آپ کی مرضی کی چیز آپ کو دے دی یا آپ کے دل کی بات اس نے کر بھی دی تو آپ آزمائش میں آ جائیں گے. اچھا آپ رات کو سوتے ہوں گے اور ذہن بنتا ہوگا کہ آج تو فجر میں نے اٹھ کر با جماعت ادا کرنی ہے نا, تو پھر آپ کو میٹھی نیند آ جاتی ہے. سلاتا کون ہے؟ فجر میں کون اٹھنے نہیں دیتا؟ کیا نام جانتے ہو؟ کوئی تو بتا دو یار. شیطان. نام لیا نا آپ نے تو شیطان کو پتا چلا کہ آج اس نے فجر میں اٹھنے کا بڑا پکا ارادہ کیا ہے, اس نے آپ کو سلا دیا. تو شیطان کو پتا چل گیا کہ یہ فجر پڑھنے والا ہے, یہ تہجد پڑھنے والا ہے, یہ اس نے فلاں گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر لیا. وہ گناہ تو میں نے کرنا ہی نہیں ہے, لیکن شیطان کو پتا چل گیا, اس نے کروا دیا. تو اب شیطان اتنی ساری دل کی باتیں جانتا ہے, بنا لو پیر اس کو, تو اس کے ٹانگوں سے لپٹ کر پھر جہنم میں جانا پڑے گا. تو اس لیے یہ چھپی باتیں جو بتائے وہی پیر, وہ جو نہ بتائے وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا. یہ مطلب تصور نہیں ہے. کرامتیں ڈھونڈنا جو ہے نا بزرگوں میں, یہ اپنے آپ کو صحیح بولتا ہوں خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ ولایت کے لیے کرامت شرط نہیں ہے. ولایت کے لیے کرامت ظاہر ہونا یہ شرط نہیں ہے. جو بھی اہل علم ہوگا وہ میری بات کی تصدیق کرے گا. اور اگر کوئی ایسے ہی اس طرح کا شعبدے باز ہوگا اور کوئی بابا جی ہوگا جو اس طرح کے موکلوں کے ذریعے کوئی کارنامے بتاتا ہوگا, وہ ہی میرا انکار کرے گا. عالم دین ہوگا, دین کا عالم, کبھی بھی میری ان باتوں سے اختلاف نہیں کرے گا. بڑے بڑے علماء مجتہدین ہوئے, بڑے بڑے نامور علماء ہوئے, جو واقعی ولی کیا, ولیوں کے سردار کی حیثیت رکھتے تھے, ان کی کرامات منقول نہیں ہیں. کرامات سب سے زیادہ گوشت پاک کی منقول ہے, اور صحابہ کرام کی بھی اتنی منقول نہیں ہے, یعنی کہ بیان نہیں کی جاتی جتنی گوشت پاک کی کرامت کتابوں میں لکھی ہیں. تو اتنی زیادہ کرامتوں کی وجہ سے گوشت پاک کسی صحابی سے مرتبے میں بڑھ گئے, ایسا نہیں ہے. تو کرامات کے ذریعے بھی, یعنی کہ ہم یہ نہیں کسی کو پرکھ سکتے. البتہ اگر ولی اللہ سے کرامت ظاہر ہوتی ہے تو یہ حق ہے, اس کا انکار بھی نہیں کرنا ہے. لیکن کرامت نہیں ہوئی تو اس کا مطلب فلاں ولی نہیں ہے, فلاں پیر نہیں ہے. یہ ذہن ہم کو نہیں بنانا چاہیے, ورنہ گمراہی کہہ کر نہیں آتی کہ آپ اس طرح کے اس میں پھنس جائیں گے. آپ
فتاوی رضویہ شریف 21ویں جلد میں میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کرامات کی دو قسموں کو جو بیان کیا ہے, شاید یہ ہمارے اس جواب سے مطابقت کرتا ہو, ملتا ہو, کہ مثال کے طور پر آپ نے جسے عوام یہ محسوس سے ظاہری اعلی حضرت نے لکھا ہے, اور معقول مانوی اعلی حضرت نے دو اصطلاحیں استعمال کی, یعنی عوام صرف کرامات محسوسہ کو جانتے ہیں, یہ اعلی حضرت لکھتے ہیں. اور جیسے کسی کو دل کی بات بتا دینا یہ کرامات محسوسہ, گزشتہ و موجود اور آئندہ کی خبریں دے دینا, اسی طرح پانی پر چلنا, ہوا پر اڑنا, صدہا منزل یعنی راستوں کو ایک قدم میں طے کرنا, آنکھوں سے چپ جانا کہ سامنے موجود اور کسی کو نظر نہ آئے. اور کرامت مانویہ کے متعلق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی صرف خواص پہچانتے ہیں, وہ یہ ہیں کہ اپنے نفس پر آداب شریعہ کی حفاظت رکھے, شریعت کی پاسداری, جیسا بھی آپ نے جنید بغدادی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا. عمدہ خصلتیں حاصل کرنے اور بری عادتوں سے بچنے کی توفیق دیا جائے, تمام واجبات ٹھیک ادا کرنے پر التزام رکھے, لازمی طور پر یہ تمام واجبات ادا کرے. ان کرامتوں میں مکر استدراج کو دخل نہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. اور پھر آپ کچھ وضاحت فرما دیجئے گا اس کو آسان کر کے. اور کرامتیں جنہیں عوام پہچانتے ہیں ان میں مکر نہاں کی مداخلت ہو سکتی ہے,
مکر نہاں
کی مداخلت ہو سکتی ہے. پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ظاہری کرامتیں استقامت کا نتیجہ ہوں یا خود استقامت پیدا کریں, ورنہ کرامت نہ ہوگی. تو کرامت مانویہ میں مکر استدراج کی مداخلت نہیں, اس لیے کہ علم ان کے ساتھ ہے. علم کا شر خود ہی تجھے بتائے گا کہ ان میں مکر کا دخل نہیں, اس لیے کہ شریعت کی حدیں کسی کے لیے مکر کا پھندا قائم نہیں کرتی, اس وجہ سے کہ شریعت سعادت پانے کا عین صاف اور روشن راستہ ہے. تو یوں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کرامت کی دو اقسام بیان کر کے ایک بڑا خوبصورت معیار بیان کر دیا, کہ جو ایک عوام مختلف انداز سے جو کرامت ڈھونڈتی ہے,
کہ جس کرامت میں مکر ہو سکتا ہے، دھوکہ ہو سکتا ہے، فریب ہو سکتا ہے، اور جو اعلی حضرت نے دوسری جو کرامت کو ظاہر کیا بیان فرمایا شریعت کی پابندی، وہاں پر دھوکہ اور مکر آ ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ شریعت کی پابندی سے آتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم یہ کرامت کے اس تصور کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں.
بزرگوں کا یہ بھی ارشاد ملتا ہے کہ کوئی چاہے ہوا میں اڑ کے دکھائے چاہے پانی پہ چل کے دکھائے، اس کو پیر مت بنا لو. کہ پانی پہ چلنا تو یہ تو مچھلی بھی کرتی ہے، ہوا میں اڑنا تو یہ تو مکھی مچھر بھی اڑتے ہیں، یہ کوئی کمالات نہیں ہے. اصل کمالات ہیں شریعت کی پابندی پر استقامت، الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت علی الدین، دین پر استقامت، نیک اعمال پر استقامت. یہ استقامت جو ہے کرامت پر بھی فوقیت رکھتی ہے، کرامت سے بڑھ کر ہے. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حسینی کمپیوٹر جی بھائی تیار ہیں؟ حسینی کمپیوٹر
جی لبیک.
آپ کا نام؟
میرا نام محمد حامد رضا تاری ہے.
سبحان اللہ. عمر آپ کی؟
میری عمر 7 سال ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں، اگر جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئے بائیں شائیں کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی امیر اہل سنت سوالات کیجئے.
اچھا حسینی کمپیوٹر یہ بتائیے، اس میں جو فٹ ہے نا کمپیوٹر میں وہی ہے نا. اچھا حسینی کمپیوٹر یہ بتائیے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کب ہوئی؟
سلطان کربلا، سید الشہداء، امام عالی مقام، امام عاش مقام، امام حمام، امام تشنہ کام. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو ہوئی.
اچھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کہاں اور کس دن ہوئی؟
مدینہ منورہ میں منگل کے دن ہوئی. وہاں کی سمت کے چراغ حرمینا
اچھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو جان اور امی جان کا نام کیا ہے؟
ابو جان کا نام مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امی جان کا نام سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے.
سبحان اللہ. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ ہے؟
آپ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں.
سبحان اللہ. اچھا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی جان کا نام بتائیے.
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی جان کا نام ہے نامی اسم گرامی ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے.
سبحان اللہ. چاہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی اور بہنوں کی تعداد بتائیے.
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بھائی اور 3 بہنیں ہیں.
سبحان اللہ. ان کے نام بھی بتا دیجئے.
2 بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور 3 بہنیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ.
سبحان اللہ.
اچھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟
حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔
سبحان اللہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب، کہاں اور کس دن ہوئی؟
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام 61 سنہ ہجری جمعۃ المبارک کے دن کربلا کے میدان میں ہوئی۔ ہر صحاب یہ نبی
جنتی جنتی،
چار یارانے نبی
جنتی جنتی،
صدیق و عمر
جنتی
جنتی، عثمان غنی
جنتی جنتی،
فاطمہ اور علی
جنتی
جنتی، حسن اور حسین بھی
جنتی جنتی،
جنتی جنتی جنتی۔
ہمارے مدنی مننے کے ابو کو تحفے میں ایک مدنی باکس اور 1000 روپے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا اچھا انداز رہا، یہ اللہ کرے گا تو بہت اچھے مبلغ بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرے ان کے والدین ان کو حافظ بھی بنائیں اور درس نظامی بھی کروائیں جامعۃ المدینہ میں۔
آمین۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کرامت،
یزیدی فوج کا ایک سخت دل شخص امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر یوں بکنے لگا، دیکھو تو صحیح دریائے فرات کیسا موجے مار رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور تم جو ہے وہ پیاسے ہی جو ہے وہ دنیا سے جاؤ گے۔ تو امام تشنا کام رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رب الانام میں عرض کی، اللہم امتہ عطشانا، یعنی یا رب اس کو پیاسا مار۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا مانگتے ہی اس بے حیا کا گھوڑا بدک کر دوڑا، وہ پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا، پیاس کا غلبہ ہوا، یعنی زور کی پیاس لگی، اس شدت کی پیاس لگی کہ العطش العطش، یعنی ہائے پیاس پکارتا تھا، مگر پانی جب اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی نہ پی سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی شدت پیاس میں تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ ہاں مجھ کو رکھو یاد، میں حیدر کا پسر ہوں اور باغ نبوت کے شجر کا میں ثمر ہوں، میں دیدہ احمد کے لیے نور نظر ہوں، پیاسا ہوں مگر ساقی کوثر کا پسر ہوں۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ مصطفیٰ رضوان ہیں، فیس بک پیج پہ انہوں نے سوال کیا ہے، امام حسین کے نام کے ساتھ امام کیوں لگاتے ہیں؟
امام یہاں بمانا پیشوا ہے، مقتدا، جس کی پیروی کی جاتی ہے، جس کے پیچھے چلا جاتا ہے، تو تعظیم کے لیے، اور چونکہ اس وقت آپ تھے بھی مستحق کے خلافت، آپ ہی تھے، تو اس اعتبار سے بھی امام، اور ویسے ہی آپ امت کے پیشوا ہیں اور ان کے مقتدا ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جو آپ کی عظمت ہے، جو آپ کی جو اہمیت ہے، اس اعتبار سے آپ جو ہے وہ امت کے امام کہلاتے ہیں۔
امامت کبرا صغرا والا،
جی امامت صغرا تو یہی جو مسجد کی ہماری امامت ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں، امامت کبرا خلافت کو بولتے ہیں۔
سوال ہے صلی اللہ تعالی علی محمد، یہ دعا کرنا کیسا کہ اللہ پاک مجھے علت اور ذلت سے بچائے؟
علت، قلت، ذلت، علت مانے سبب نا،
بیماری، اصل میں ہی یہ مشہور ہے کہ بولا جائے
عدالت ہے نا، وہ تو
علت
علم کی راہ کے اندر بولا جاتا ہے کہ طالب علم کو علت بیماری بھی ملتی ہے. ذلت سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اس کو بسا اوقات شرمندگی کا یا اس طرح کے معاملہ سبق کے حوالے سے اور یوں ڈانٹ ڈپٹ کے حوالے سے یہ ملتی ہے, اور قلت یعنی بہت ساری چیزوں کی مالی اعتبار سے قلت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو علت ذلت قلت یہ اسی طرح وہاں سے نکلا ہوا ہے. علت عین سے علیل جو ہے نا
یہ خیر یہ دعا تو جائز ہے, لیکن اس طرح خوبصورت الفاظ اور مقفع مسجع الفاظ کی اللہ تعالیٰ وہ حاجت نہیں ہے جو دل میں ہے نا بندہ وہ عرض کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سگی اتار محمد ذلسنین خان اتاری ہند کے شہر اکولا سے عرض کر رہا ہوں. پہلے مرشد کریم سے سوال ہے کہ محرم الحرام میں بال کٹوانا ناخن کٹوانا کیا منع ہے, اور اگر ہے تو اس کی کوئی روایت, اور نہیں ہے تو مطلب اس کا تفصیلی جواب ارشاد فرمائیے.
ممانعت نہیں ہے, جو مطلب ایسا کرے نا تو وہ دے گا روایت. جب روایت نہیں ہے یعنی کسی چیز کے ممانعت منع نہ ہو رہا وہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہوتی ہے, تو یہ منع نہیں ہے. یہ لوگوں میں بس ایسے ہی بہت کچھ چلا ہوا تھا, ان میں یہ بھی ہے کہ ناخن نہ کاٹے جائیں اور بال نہ کاٹے جائیں, اس کا کوئی مطلب ہوا ہی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں بابل مدینہ کراچی سرکاری کاؤنٹر, میرا یہ سوال ہے کہ حضرت صاحب سے 9-10 محرم کو کتنے کاروبار لا کیا جائے کہ مجھے رہنمائی فرما دے, اور یہ کہ گھر میں چولہے بھی نہیں جلایا جاتا 10 محرم.
کاروبار نہ کیا جائے اور چولہا نہ جلایا جائے, دونوں غلط باتیں ہیں. چولہا بھی جلا سکتے ہیں اور کاروبار بھی کر سکتے ہیں 10 تاریخ کو عاشورے کے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم. مدنی پھول عطا فرمائیے کہ ہم اکثر بیانات میں سنتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام تو موجود ہے لیکن اس کا زندہ ہونا اور ہر کربلا کے بعد ہونا, اس میں کیا حکمت ہے, اس میں کیا مدنی پھول ہے, عطا فرما دیجئے.
یہ محاورے ہیں اور
یہ تو واضح ہیں. اصل میں اسلام قربانیاں مانگتا ہے, اور بسا اوقات کوئی چیز جو ہے وہ ایسی نشانی بن جاتی ہے کہ وہ بطور مثال ضرب المثال کے پیش کی جاتی ہے. جیسے لکلی فرعون موسیٰ, ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہوتا ہے, یعنی ہر جو جابر و ظالم ہوتا ہے سرکش ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا شخص کھڑا کرتا ہے کہ جو اس کے ظلم و جبر کا خاتمہ کرتا ہے. تو یوں ہی امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دین اسلام کی خاطر قربانی دے کے اسلام کی آبیاری کی, اس کو ایک طرح سے احیاء کیا اس کا, اور امت کی کشتی کو جس طریقے سے آپ نے ترایا ہے اور جس طرح آپ کی قربانی کی وجہ سے دین کو تقویت ملی ہے, تو وہ ایک ضرب المثال ہے کہ اسی طرح جو ہے وہ جب قربانیاں دی جاتی ہیں تو دین جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے.
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ بہت اچھی تشریف فرمائی ماشاءاللہ.
صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائیں گی. سبحانک اللہم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب. جزاك الله خير.
خوف خدا و عشق مصطفی, علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفی. علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.